کے ماننے پر جب وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب توحید اندر اتر آئے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ باطل توحید کو برداشت کر لے، وہ کوڑے مارتا ہے، تو پھر آہت آہت کہنے والے لوگ مومن کہلاتے ہیں، اور جو ان لمحوں پر خاموش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر ہم آہت آہت نہیں کہتے، ہم توحید کو نہیں مانتے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو خوف کی وجہ سے رک جاتے ہیں. جو کھڑا ہو گیا وہ عظیمت والا ہے، اس کو اللہ نے مومن قرار دیا ہے. یہ منافق کی دوسری نشانی بتائی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اس میں وہ ٹھہر جاتے ہیں، آگے نہیں چلتے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے تاریخ کے اوراق میں، کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں گزرا کسی اللہ والے نے دین کی طرف پکارا ہو، روشنیوں کی طرف پکارا ہو، اور باطل نے ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیا. بلکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، مجھ سے پہلے لوگوں کو آرہن سے چیر دیا گیا، مجھ سے پہلے زندہ انبیاء کے جسموں سے، زندہ انبیاء کے جسموں سے ان کی چمڑیوں کو الگ کر دیا گیا، لوہے کی کنگنوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، اور ایک طائفہ طائف کے کہنے پر ایک نبی اللہ کا سر کاٹ کر تخت میں رکھ کر اس کو پیش کیا گیا. یہ باتیں اس وقت رسول اللہ نے کہی تھی جب پوری آل یاسر کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، اور سرکار دو عالم وہاں سے گزرے، بس اتنا ہی کہا، صبرن یا آل یاسر، بس صبر ہی کرو، اب استقامت ہی دکھاؤ. خون میں سے جب مار پڑ رہی تھی تو ایک صاحب یہ کہہ بیٹھے، اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ مدد کب آئے گی جس کا آپ تذکرہ کرتے تھے؟ فرمایا، یہ سارے واقعات سنائے کہ تم سے پہلے انبیاء کے ساتھ تو یہ کچھ کیا گیا، ابھی تو یہ کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوا. گویا حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں اس طرح کی سختیوں کا ہونا اس کی فطرت کا تقاضا. پھر میں اپنی بیٹیوں کو بتاؤں کہ وہ پہلا اعزاز اللہ کی راہ میں کام کرنے کا آپ کو نصیب ہوا، حضرت سمیہ جن کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، یا آل یاسر کا مظالم کا آخری حصہ سنا رہا ہوا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بگایا، اور ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اور اونٹوں کو بگایا گیا، اور آپ تو لخت ہو گئی. مومن ان سختیوں میں قائم رہتا ہے. انہوں نے رکے نہیں، قدم مسلسل آگے بڑھتے رہے اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے، اور خود محمد رسول اللہ نے جو اس کے لیے مصائب اٹھائے، جتنی بجلیاں آپ پر گری، ایک دن خود کہنے لگے کہ خدا کی قسم اتنی سختیاں کسی نے برداشت نہیں کی جتنی میں نے برداشت. یہ بجلیاں تو گریں گی، جو ان بجلیوں کے اندر استقامت دکھاتا ہے، جو کھڑا رہ جاتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے، اور جو ٹھنڈا ٹھنڈا کام، آرام آرام سے کرنے والا کام تو کر لے، اور وہ جو موقع آئے کھڑے ہونے کا وہاں پر کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائے، پیچھے چلا جائے. یہ نفاق کی ایک کیفیت ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے. میں نے عرض کیا، پہلے معاملے میں تو ہم شامل نہیں ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا معاملہ اس دوسری مثال جیسا ہے، کوئی کام آسان ہو تو وہ ہم کر لیتے ہیں. ہمیں اتنا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، ہم حلوہ خوب مزے سے کھاتے ہیں سنت کہہ کے، مزہ بڑا آتا ہے. کوڑے بھی کھائے ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، بیٹیوں کے طلاق کے صدمے سے ہیں، ایک نہیں دو بیٹیوں کے، صرف اس بنیاد پہ کہ تمہارا باپ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. یہ ٹکراؤ ہوگا. اگر کوئی عقل مند بن کر یہ سمجھے کہ میں نے حکمت کے تقاضوں کو پورا کیا تو میرے اوپر سختیاں نہیں آئیں، تو اسے اپنے دین کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا کہ رویے میں کمی ہے. کیونکہ کائنات کے اندر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم ہو نہیں سکتا. اگر سختیاں ان پر آ گئی ہیں تو پھر دوسرا کون بڑا ان سے حکیم ہو سکتا. اور سرکار دو عالم بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے، جس کا نام الحکیم ہے وہ تو اس سے لے کر کام کرتے. سختیاں تو آئیں گی جی، جو سختیوں میں رک جائے اسے مومن نہیں، اسے منافق کی فہرست میں اللہ نے رکھا. ایسا ہوگا، سختیوں تو آئیں گی. قل آمنت باللہ ثم استقم، کیا میں ایمان لایا اللہ پر پھر ثابت قدم ہو جا. یہ جو میں ابھی باتیں کر رہا تھا یہ کوڑوں کی باتیں تھیں، یہ سختیوں کی باتیں تھیں. یہ راہ تو روکتی ہیں، لیکن اس سے بڑی سختیاں جو راہ کو روک لیتی ہیں وہ مفاد پرستیاں ہوتی ہیں، وہ لذت پرستیاں ہوتی ہیں، وہ مدہ پرستیاں ہوتی ہیں. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جو کوڑوں سے آزمایا گیا اس کے بچ جانے کا امکان ہے، اور جو توڑوں سے آزمایا گیا، اشرفیوں کے توڑے بھر بھر کے بادشاہ بھیجا کرتے تھے، جو توڑوں سے آزمایا گیا اس کے گر جانے کا بڑا امکان. پاکستان کے لوگوں نے بھی یہی کیا نا، کہ اللہ کا دین کو غالب کریں گے تو یورپ امریکہ سینکشنز لگا دے گا، اگر ان کا کہنا مانیں گے تو ڈالرز آئیں گے. اللہ کے دین کا 58 سالوں میں نفاذ نہیں نہ ہونے دیا. کیوں؟ ان کا کہنا کیوں مانتے ہیں؟ اپنی خوشحالیوں کے. یہ کوڑا بڑا سخت ہے جو اشرفیوں کا ہوتا ہے، سٹیٹس کا ہوتا ہے، جو اپنا مستقبل بنانے کا کیریئر کے نام پر، میں اپنا کیریئر بنا رہا ہوں. ہاں کیریئر بھی اس میں لگتے ہیں، جانیں بھی لگتی ہیں، مال لگتے ہیں، اور مومنوں کی عزتیں لگی ہیں. کٹھر امتحان مومن یہ سارے دے لیتا ہے، سخت مرحلہ اس وقت آتا ہے جب مومنوں کی عزتیں داؤ پہ لگتی. یہ سب کچھ کر گزرتا ہے رب کے کلمے کو بلند کرنے. اگر رک گیا ہے تو یہ نفاق کا ایک مرحلہ ہو گیا، اس کو بات کرنے کا موقع اللہ نے اس لیے دے دیا کہ اگر خیر اندر بالکل نہ ہوتی، وہ نگار قدم آگے نہ بڑھاتا، اپنے اس بات پر پشیمان نہ ہوتا اور اس کے گناہ نہ مٹتے، تو اللہ بھی اس کے لیے لکھ دیتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ایک قدم آگے اگر بڑھتا ہے تو اللہ کو وہ بھی قبول. آج کے دائی کو بھی اس کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم دعوت کے میدان میں نکلو، انقلاب تو وہی لوگ لائیں گے جو اندر اور باہر سے سچے اور کھڑے ہوں، جو اس دور کے ابو بکر عمر فاروق عثمان بن عفان ہوں گے، جو اس دور کے بلال بن رباح ہوں گے، جو اس دور کے صاحب بنیں گے. انقلاب تو وہی لائیں گے، دوسرے نہیں لائیں گے. لیکن دیکھنا، تمہیں اپنے انقلاب کے لیے ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. جو آدمی جس مرحلے میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہے، کاٹ کے اسے الگ نہ کر دینا. ایک آدمی کے اندر سے اگر کوئی نفاق کی بیماری کا اظہار ہو گیا ہے تو دیکھنا اسے کاٹ کے الگ نہ کرنا. اگر یہ کرنا چاہتے تو میرے اللہ پہلے کر گزرتا. اللہ کہتا کہ میں ہر چیز پر کاٹ دیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. چاہتے تو ان کی بھی نور بصارت کو طلب کر لیتے، اللہ نے نہیں کیا. تو جتنے لمحے یہ جتنے قدم آپ کے ساتھ چل سکے ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کو مت چھوڑ دینا. کون جانے آج نہیں تو کل کام آئے. کیونکہ دلوں کے راز کو جاننے والا تو اوپر ہے، تم دلوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو ساتھ لے کر چلنا، جو جتنے لمحے اور جتنے قدم چل سکے۔ کوئی نمازیں خالی پڑھتا ہے، کوئی خالی تسبیح کرتا ہے، وہ بھی ہمارے اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے۔ ہاں انقلاب کے لیے وہ مطلوب لوگ نہیں ہیں، لیکن انقلاب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمہارے پشتیبان ہر جگہ پر موجود ہونے چاہیے۔ انہیں اپنے سے الگ مت کرنا، انہیں ساتھ رکھنا۔ عبداللہ بن ابئی اور اس کے 350 ساتھی، وہ جو بتا دیا گیا تھا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ منافق ہے، محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابئی کو اہم ترین غزوہ میں ساتھ لے کر گئے۔ ہاں نظر پوری رہے، ویجیلنٹ رہنا، جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو ان کے سامنے ہوشیار رہنا، اعتماد کی وہ کیفیت جو مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ نہ ہونا۔ بتانا تم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جگری یاری کا معاملہ جو ہوتا ہے، وہ جو اعتماد کر لینے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، منافقوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ویجیلنٹ پورے رہنا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو بھی وہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرے، اپنے مفاد کی ہاتھوں ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے لگے، فوری طور پر کھڑے ہو جانا اور ان کو روک دینا، لیکن خود بخود کوئی ایسا موقع نہ مہیا ہونے دینا۔ جو لوگ، یہ دو طرح کے لوگ پائے گئے ہیں، میں نے پچھلے سارے انقلابوں کو الحمدللہ صفا صفا کر کے پڑھا ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے پائے گئے جنہوں نے بے شمار اعتماد کر لی، کہا کہ یہ لوگ جو کہ کچھ حد تک دین پر چلتے ہیں، کچھ حد دین پہ نہیں چلتے، ان کو بھی ویسے ہی اعتماد دے دیا جس طرح کا اعتماد اپنے مومن بھائیوں پہ ہوتا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام ٹیپو سلطان کا ہے، اس نے ہر ایک پہ اعتماد کر لیا۔ دوسرا بہت بڑا نام سید احمد شہید علیہ رحمہ کا ہے۔ میں نے سید احمد شہید کی تحریک کو بھی اور ٹیپو سلطان کو بھی اور سراج الدولہ کو بھی صفا صفا پڑھ کے دیکھا ہے۔ ان کی کامیابیوں کے راستے بالکل واضح واضح تھے، ناکامی دور دور تک کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس روشن خیال انسان نے، برطانیہ کے پاس وہ اسلحہ موجود نہیں تھا جو اس کی ہندوستانی فوج کے پاس تھا، جو اس کی فرانسیسی فوج کے پاس تھا، یہ سارے وسائل اس کے پاس موجود تھے۔ قدرت کی طرف سے نقشہ بھی اللہ نے ایسا بنا کر دیا تھا ریاست میسور کا، اس کو شکست دینا آسان کام نہیں تھا۔ بڑا روشن خیال تھا لیکن وہ ویجیلنٹ نہیں تھا، وہ محتاط رویہ اختیار نہ کر سکا۔ وہ میر سادہ کو بھی ویسے ہی سمجھتا رہا جس طرح اپنے استاد محترم کا احترام کرتا، اور ان کی غداری کی وجہ سے اس کی ساری بہادری اور دلیری، تاریخ میں یہ نام بہادری اور دلیری کا تو رہ گیا، بہرحال ٹیپو سلطان کو شہید ہونا پڑا اور سرنگا پٹم کو سرنگو ہونا۔ اسلام کے کسی ایک شک کو دیکھ لیجیے چھوڑنے پہ کس قدر نقصان ہوتے ہیں، کہ کہاں وہ ہندوستان کے وہ لوگ جو نرم و نازک سے لوگ تھے، کہاں وہ چل رہتے ہیں یو پی سی بی سے اتنا بڑا چکر کاٹ کر پشاور میں جا کے پہنچے ہیں، اور بالاکوٹ کے پہاڑوں کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں اور ان کا ڈنڈا بجا رہے ہیں۔ یار محمد اور دوسرے وہ لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کر لیا، ساتھیوں نے آ کے بتایا باری باری، حضور کن پر اعتماد کرتے ہو؟ یہ صبح آپ کے پاس ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں جا کے سکھوں سے مل چکے، آپ کے تو سب کی قیمت یہ لے چکے۔ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اندر کی صورتحال کیا ہے، کہ اللہ مجھے قیامت کے روز کہیں پوچھنا لے، ہر شکت تک قلوب ہوں، کیا تم نے ان کے سینے چیزاں پڑھ لیے تھے یا تمہیں شہادت واضح مل گئی تھی؟ انہوں نے ان غداروں کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی. وہ محتاط رویہ جو اپنا لینا چاہیے تھا اس کو نہیں اپنایا. اسی کی بنیاد پر سید احمد کو بہرحال شہید ہونا پڑا اور مجاہدین کی وہ تحریک بہرحال اپنے مادی نقصان کے آخری مراحل طے کر. ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. ہاں اس احتیاط کے ساتھ نقصان نہ کوئی دینے پائے زندہ رہیں گے. اور یہ سوچ کر کے شاید یہ مجھے نقصان دے نہ دے تو پہلے ہی کاروائی کر لینا, نہیں اس کی بھی جات, کیونکہ تمہیں دلوں کے حالوں کا نہیں پتا. سرکار دو عالم کو جب آزمایا گیا طائف کی وادی میں, پتھر بھی مارے گئے, پاگل پاگل بھی کہا گیا, اور تھک ہار کے بھوک اور دھوپ کی وجہ سے جب نڈھال ہو گئے, جس گھر کے باہر آپ بیٹھ کر صرف ستانے کے لیے کبھی ٹیک لگائی نہیں تھی, لگانے لگے تھے کہ گھر والوں نے بازو سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو ہم تجھے اپنے گھر کا سایہ بھی نہیں لینے دیں گے, تو پانی مانگتا ہے. ایسے ظالموں کے گھر کو بھی دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, فرشتے بھی آگے کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں, کہا نہیں اللہ ممکن ان کی اولاد میں سے کوئی نکل آئے, یہ نہیں پلٹتے تو شاید ان کی اولاد میں سے نکل آئے. کاروائی کے لیے نہیں کہا. لوگ اگر اچھے نہ ہوتے تو یہاں پہ کیسے میں آتا مانگنے کے لیے, نہیں میں تو آ گیا ہوں اور ان میں سے دوسرا کیا ملے گا وہ آج ملا تو آج لے جاؤں گا, جو کل ملے گا وہ لے لوں گا, جو پرسوں ملے گا میں اس کا انتظار کر لوں گا. لیکن خیر کی تمنا ہے, کاروائی اس وقت کرنی ہے جب ان کا سارا معاملہ واضح ہو. اور پھر دیکھیے بنی ثقیف کے اس نوجوان کو جو پشتوں کے بعد اسی خاندان میں سے نکلا جس کے گھر کے بعد سے رسول اللہ کو اٹھا دیا گیا تھا, وہ سخری خاندان کا لڑکا جس کو آپ 17 سالہ محمد ابن قاسم کہتے ہیں, وہی چشم و چراغ نکلا اور برے صغیر کو روشنیاں دے گیا. اس لیے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ آپ واضح چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے کوئی کاروائی کر بیٹھے. کاروائی نہیں کرنی کی جا سکتی کسی کے اوپر. اگر اس دن دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جاتا تو سب پشت رہ جاتے, تو پھر ابن قاسم کہاں ہوتے؟ وہ تو ان کے پشت در پشت کے بعد پھر چوتھی نسل سے آئی. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ پہلے کاروائی بھی نہیں کرنی لیکن ویجیلنٹ رہنا ہے, محتاط رہنا ہے, وہ تمہارے خلاف کوئی کاروائی کر نہ پائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے پاس چار افراد کو لایا گیا کہ یہ حضور آپ کو قتل کرنے لگے تھے, آپ آرڈر جاری کیجئے کہ ہم ان کو قتل کر دیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم مجھے کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بارے میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ سن رکھا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میرے بھائیوں اگر مجھ سے تم کلیئر کر لیتے پہلے تو بات واضح ہو جاتی, میں نے تو ایسا نہیں کہا اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا. اچھا اگر آپ نے نہیں کہا ایسا اور نہ کرنے کا حکم دیا تھے تو پھر میں معذرت چاہتے ہیں, پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور جب اٹھ کر حضرت علی گئے اور کہا کہ بھائی وہ بات کو سمجھ گئے ہیں, انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی تو اب ان کو چھوڑ دو. تو وہ جو پولیس تھی اس زمانے کی انتظامیہ, انہوں نے کہا کہ حضور بڑی مشکل سے پکڑے, چھوڑ دے ان کو سزائے موت دو. حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ سزائے موت دینے کا استحقاق کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی قاتل ہو جائے. تو کہا میں مقتول ہو گیا ہوں, ابھی صرف ویجیلنٹ رہنا ہے, کوئی غلط حرکت کرنے لگے تو گرفت کر لینا, آگے بڑھ کر عمل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے قتل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے, پولیس ویجیلنٹ رہے گرفتار کر لے, معاملے کی تحقیق ہو واضح ہو جائے تو چھوڑ. اب آپ کے سامنے مشرف کا پوچھتے ہیں جتنی باتیں واضح ہو گئی ہیں آپ کے سامنے، اب آپ کو اپنے رویوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اپنی صفوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے. بدر کا میدان جلد لگنے والا ہے، دیر نہیں ہے، اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے. صرف آپ کی صفوں کو ٹھیک ہونا ہے، ہمیں ویجیلنٹ ہونا ہے. انشاءاللہ جب آپ کسی کو بڑا دل، گردہ اور شجاعت اور بہادری کی بنیاد پر معاف تو کر سکتے، آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بڑے دلیر ہیں، بڑا سرنگا پٹم پھر بچے گا نہیں. آپ پہلوں کی غلطیوں کو معاف کرتے آئے، اس کی غلطیوں کو بھی معاف کرتے آئے، ممکن ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑے زندہ دل لوگ تھے، اپنے حکمرانوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. سرنا پٹم نہیں بچا تو اس کے بچنے کے بھی امکانات، میری زبان اللہ نہ کرے وہ جملہ کہے. ٹیپو سلطان کو پھر شہید ہونا ہے، سید احمد کو پھر شہید ہونا ہے، آج کے مجاہدین کو پھر شہید ہونا ہے. کھلی آنکھ کے ساتھ دیکھو، اور اس کو تو انہوں نے خود ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ میڈیا آباد کے ذریعے ہم جیت رہے ہیں. ہم اخبار کی خبروں پہ ابھی تک یقین کیے ہوئے، اپنے بارے میں بھی فیصلہ کیجیے آگے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا ہمیں مزید کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، اے لوگو، الناس عوام الناس، عامۃ الناس اردو کا مستعمل کلمہ ہے، لیکن اس سے پہلے الام جو لگا ہے یہ کسے لگا دی؟ نہیں جی، تمام انواع اور اقسام کے اظہار کے لیے، یہ الف لام برائے جنس کہلاتا ہے، تمام انواع کے لیے، انسانوں کی تمام انواع اور تمام اقسام، انسانوں میں سے مردوں بھی اور عورتوں بھی، گوروں بھی اور کالوں بھی، امیر و غریب بھی. یا ایھا الناس اعبدوا، واو الف تو جمع کی علامت، آبادا اس نے عبادت کی، اے عبد عبادت کر، اے عبدو تم سب عبادت کرو، کہا مانو، تم سب کہنا مانو، تم سب اس کے فرمان کی تابے داری کرو، تابع فرمانی کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جو تمہارا رب، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا مالک آقا اور شہنشاہ ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، تم سب اس کا کہا مانو، تم سب اس کے نام کی مالا جپو، تم سب اس کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرو، اس کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں کرو، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوششیں کرو، تم اس کے لیے نظر اور نیاز کرو. ربکم، جو تمہارا مالک ہی نہیں، آقا ہی نہیں، وہ شہنشاہ بھی، بلکہ شہنشاہ مطلق، الذی خلقکم، وہ صرف یہ ہستی نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا خالق بھی ہے. خلق، اس نے تخلیق کیا، کم تم سب کو، اس نے تم سب کو تخلیق بھی کیا ہے. والذین من قبلکم، والذین اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، حضرت آدم کو بھی انہوں نے ہی پیدا کیا جو بغیر اور ماں اور باپ کے پیدا کرتے، اور عیسیٰ کو بھی انہوں نے ہی پیدا کیا جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تم سب کو بھی انہوں نے ہی پیدا کیا، یہ انہیں کی قدرتیں ہیں، انہیں کا کہا مانو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے. لعلکم، تاکہ تم سب، تتقون تم سب بچ جاؤ، تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کے سامنے سر کو جھکا دو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا کہا مانو. اس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ. الذی جعل لکم، الذی یہ اللہ جل شانہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہی تو تمہارا خالق ہے، تو پھر کہنا بھی اسی کا ماننا جس نے تمہیں پیدا کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انجینئر نے کوئی گاڑی بنائی ہو تو گاڑی جس طرح اس نے چاہا اس کی مرضی کے بغیر چلتی، یہ ویسے ہی چلتی. یہ انسان ہی ایسا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، یہ اس کی مرضی کے خلاف چل پڑتا. جب انجینئر کی مرضی کے خلاف گاڑی چلے گی تو گاڑی چل سکے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ چل نہیں پائے گی. اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. جہاں پیٹرول ڈالنا ہے وہاں آپ پانی ڈال دیں، اس کی تعلیمات ہی یہاں پیٹرول ڈالنا ہے، اب وہاں پانی ڈال دیں. اس کی تعلیمات ہے یہاں پر ریڈیٹر ہے، اس کے اندر پانی ڈالنا ہے، اب وہاں پیٹرول ڈال دیں، گاڑی چلے گی یا جلے گی؟ جل جائے گی. اسی طرح اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، تمہارا خالق، تمہارا بنانے والا، تمہارا انجینئر، تمہارا ڈیزائنر، تمہارا المصور ایک ہی ہے، وہ جو تمہارا رب ہے. اس مصور کے دیے ہوئے تعلیمات سے ہٹ کر اگر تم نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، اس کا کہا نہ مانا، تمہاری زندگی گاڑی چلے گی نہیں، جل جائے. اس دنیا میں بھی جلے گی، اس دنیا میں بھی جلے گی. ہاں، بچنے کا ایک ہی رستہ ہے. تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح بچے تھے، اب بھی تم بچ سکتے ہو. اور جنہوں نے اس رواج کو نہیں اپنایا تھا، پہلے بھی وہ نہیں بچے، ہمارے عذاب کے جھٹکے میں آ گئے، مغضوب علیہم ہو گئے. تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے. بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم میرا کہنا مانو. کہنا تو وہ شہنشاہ ہے، اس کے فرامین کو نہیں مانو گے تو عبد کیسے کہہ رہا ہو؟ اے بدو سارے لوگوں، کون ہونے کے ناطے سارے ہی اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے سبھی کو کہا ہے کہ یہ کرو، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. یہ حکم سب کو دیا. لیکن قرآن کہتا ہے ایک جگہ پہ، پیچھے تذکرہ آپ نے پڑھ لیا، کہ یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے. یہاں پہ پکارا جا رہا ہے کہ عبادت کرو سارے کے سارے لوگ. اس میں یہ تفریق نہیں کی جا رہی کہ وہ مومن ہے کہ غیر مومن. تو بظاہر تعارض سا لگتا ہے، بظاہر دو مختلف باتیں لگتی ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہی اہل تقویٰ کو، دوسروں کو نہیں دیتی. فاسق اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور مومن اور متقی اس سے پیدا اٹھاتے ہیں، یہ کتاب کا دعویٰ ہے. دوسری سائٹ پہ جب دعوت دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کوئی مومن ہو کوئی غیر مومن ہو، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی نے سب کو پکارا ہے اس دلیل کی بنیاد پر کہ میں تمہارا مالک آقا ہوں، تم نے میرا کہنا مانا. کوئی آدمی جب دکان لگاتا ہے اپنی، دکان جو لگائی ہے وہ دکان پہ جو سودا رکھا ہے وہ بیچنے کے لیے سارے کے سارے لوگوں کو بلاتا ہے، اور لوگوں میری دکان سے آ کے سودا لے لو. لیکن جو اس کی قیمت دیتا ہے اسی کو سودا دیتا ہے کہ سب کو دے دیتا ہے؟ جی، جو قیمت دیتا ہے. یہ پکارا سب کو کیا ہے؟ یہ میری تعلیمات ہیں. جو تقوی کی اپنی دولت دے گا یہاں پر، اللہ کے حضور نچھاور کرے گا، اس سے ہدایت صرف اس کو ملے گی، یہاں کا سودا اس کو ملے گا جو اس کی قیمت دے. میں بات سمجھا سکا؟ سب کو نہیں ملا کرتا. پکارا سب کو ہے، دکان کھلی ہے، اور سودا لے لو، سارے لے لو، لیکن اس کی یہ قیمت ہے، یہ دینا پڑے. کوئی آدمی کہے گا جناب یہ دکان کھلی ہے ہمارے لیے، کھلی ہے عوام کے لیے، کھلی ہے، ہم عوام ہیں، ہمیں دو. نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دو. ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاتی ہو. اللہ جی
یا ایها الناس اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض الذی هو هستی جعل کس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو یہ کام نہیں کر رہا الذی جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض ساری کی ساری زمین کو فراشا فرش جس نے تمہاری ساری زمین کو فرش بنا دیا والسماء اور آسمان کو بنایا بنا ان بنا یہ ویسے تو بنا ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے جس میں کوئی چیز بنائی جاتی اسے ہم کہتے ہیں یہ بنا ہے یہ بنیاد ہے بنا کہتے ہیں بنانے کو اور بنا کہتے ہیں حکم دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ بناؤ بنا یبنی ضربا یضرب کا وزن ہے اس کا اس سے مراد وہ جو چیز کوئی بھی چیز بنتی ہے چھت کے بغیر کوئی چیز مکمل ہوتی ہے مبنا کہتے ہیں اس کے جس کی چھت پڑی اسے مبنا کہتے ہیں بنی ہوئی چیز وہ ہے جس کے اوپر چھت موجود ہو بسم اللہ تو بنا کا مطلب ہو گیا چھت بنا چھت الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش کس کو اتارنا بسم اللہ الرحمن الرحیم
انزل وہ انزل اس نے نازل کیا وانزل من السماء
آسمانوں سے ما ان پانی آسمانوں سے پھر اس نے پانی برسایا فاخرج به فاخرج خارج کیا نکالا به اس کے سبب یعنی پانی کے سبب نکالا یہاں با سببیہ ہے اس سے مراد کی وجہ سے کے سبب با کے معنی ہم نے مختلف پڑھے تھے یاد ہے من الثمرات من الثمرات پھلوں میں سے یہ سے سمر بچپن میں پڑھا ہوگا آپ نے اس کے بعد آپ پڑھا ہوگا سمر پھل اس کی جمع ہے ثمرات رزقن دو زبرے لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا ہے تو ہم نے پڑھا تھا ہم بطور کے ساتھ بطور رزق الہن بطور الہ رزقن بطور رزق لکم تمہارے فلا تجعلوا فلا تجعلوا جعلا بنایا یا جعلوا وہ بناتا ہے یا بنائے گا اور تجعلوا اور واؤن اس کو جمع کی علامت ہے اور شروع میں منع کر دیا گیا اللہ کے ذریعے لا تجعلوا تم سب نہ بناؤ للہ اللہ کے ساتھ انداز انداز نس کی جمع ہے یہ کلمہ کیسے نکلے گا جی نون دال دال سے یہ شروع میں آئے گا ندا ہے وہ اس میں ندا دال کے اوپر شب کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے نیچے اور جا کے دیکھیں نذیر اس کے معنی اللہ ہی انداد تو نہ بناؤ تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ تم اللہ کے شریک نہ بناؤ تم اللہ کی نذیر وہ انتم تعلمون اور تم تو جانتے بھی ہو کہ ان میں سے کوئی بھی ویسی ہستی نہیں ہے جیسے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا یہ زمین اگر ہموار نہ بنائی گئی ہوتی تو تم اس پر رہ لیتے یہ کس نے تمہارے لیے بنا دی کیا تم اس کا احسان بھی نہیں مانتے یا کوئی اور ہستی تھی ایسی جو اس زمین کو ایسے بنا لیتی اگر ہے تو اس کو رب مان لو اگر نہیں ہے تو پھر یہی تمہارا رب. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا, اور آسمان اس کے اوپر بنا دیا. اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے, کوئی اتنا بڑا آسمان اپنے پورے اس لاؤ لشکر کے ساتھ, ان ساری گلیکسیز جو ڈسکور ہو چکی ہیں اور وہ ساری گلیکسیز جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئی, ان سب کو بغیر ستونوں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. کوئی اور ایسا کھڑا کر سکتا؟ یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ آسمان میں کس نے ٹانگ رکھے اور تمہارے ہی فائدے کے لیے کس نے کھڑے کر رکھے؟ یہ زمین, اس کے اندر تمہاری خوراک کا پورا انتظام کر رکھا, لیکن یہ انتظام اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا جب تک اس کو پانی نہیں دیا جائے گا. اور پانی تو خاص جگہوں پر موجود ہے, ہر جگہ پہ تو پانی موجود نہیں ہے. تم نے جہاں پر اپنے کھیت بنائے ہیں, نہر تو وہاں سے بہت دور, دریا تو وہاں سے بہت دور, چشمے تو اس سے بہت دور, وہاں پانی کیسے پہنچے گا؟ عقل حیران اور پریشان ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری زندگی کا سامان بھی کر دیا ہے, تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے آسمان پر ایک گولا آگ کا, جسے تم سورج کہتے ہو, کھڑا کر رکھا, بغیر سہاروں کے کھڑا کر رکھا. جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سے یہ پانی کو بخارات بنا کے اڑا کے اوپر لے آتا ہے. اس کے بخارات بنتے ہیں, ان کے اندر پانی موجود ہوتا ہے, یہ بھاری ہوتے ہیں. ہم ہوائیں ایسی چلاتے ہیں جو ان کو اٹھا کر بادلوں کی صورت میں وہاں لے جاتی ہیں جہاں تمہاری ضرورت ہوتی ہے, اور وہاں جا کر بادلوں کو آپس میں ٹکروا دیتے ہیں اور ٹھنڈا کر کے بچوا دیتے ہیں, اور تیری دھرتی پر وہ جو تم نے بیج لگایا تھا اس کو وہ پانی مل جاتا ہے, اور جس سے تیری فصل بنتی ہے اور تیرے کھانے کے لیے انتظام کر, تیری سبزیاں, تیرا چارہ, وہ جو تمہارے جانور کھاتے ہیں, اگر وہ نہ کھائے گوشت کہاں سے تم لوگ؟ ہم نے تمہاری زندگی کا سامان کر رکھا ہے, یہ ہمارے علاوہ بھی کوئی کر سکتا تھا؟ کر سکتا تو اسے اپنا رب مان لو. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات, یہ ثمرات کا کلمہ کیا کر دی, کیا خوب جملہ استعمال کیا. وہاں پر جہاں سے سبزیوں کی ضرورت ہے اور سبزیوں کو جو ذائقہ ہونا چاہیے, ایگزیکٹ وہی ذائقہ ہوتا ہے جو تیری ضرورت. اگر سبزیاں بھی آم کی طرح میٹھی ہو جائیں تو تمہیں مزہ آئے گا کھانے میں؟ ہم نے اس کو ویسے ہی بنایا. یہ سورج جو روشنی ڈال کر اس کو پکاتا ہے, یہ جو کلوروفل بنتا ہے, یہ تو کڑوا ہوتا ہے, تو تمہاری سبزیاں تو کڑوی ہو جاتی. رات کو چاند کی روشنی اس پر ڈالی تاکہ وہ تیرے ذوق کے مطابق میٹھی بھی ہوئے, اور اتنی ہی روشنی اس پر ڈالتے ہیں جس سے وہ میٹھا پن اس میں آ جاتا. اور اگر جتنی آم کو میٹھا ہونا چاہیے, جتنا سیب کو میٹھا ہونا چاہیے, جتنا سنترے اور مالٹے کو ہونا چاہیے, اور جتنی اس میں ترشی ہونی چاہیے, یہ روشنی کا اہتمام ہم نے اس کے لیے کر رکھا. یہ پھل کہا ہے کہ تیرا ذوق کہتا ہے کہ وہ جو میں نے کھانا کھایا ہے اس کے بعد میں میٹھا پھل بھی کھاؤں. اگر میٹھا پھل کھانا چاہتا ہے, کیسا میٹھا کھانا چاہتا ہے؟ جیسا میٹھا کھانا چاہتا ہے ہم نے تیرے پھلوں کو ویسا کر دیا. رزق لکم, تمہارے لیے یہ سارا کام بطور رزق. تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے تمہارے کس قدر اہتمام کر رکھا؟ جب تم یہ پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتے, ثمرات کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے, جب تم بچے ہوتے ہو تو ماں کے پیٹ سے بھی باہر آتے ہو, اسی وقت ہم, اس سے پہلے کہ تم ماں کے پیٹ سے باہر آؤ, تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہمارے تمہارے لیے دودھ اتار دیں. ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ اگر میڈیکل سائنسز کہے کہ وہ جو عورت کھاتی ہے اس کھانے کی وجہ سے اس کے اندر دودھ بن جاتا ہے,
تو جسم کے سارے حصوں کو کاٹ لیجیے. کیسے مجھے بتائیے, دودھ کی کئی تھیلی پڑیں گی؟ وہ تو کہیں نہیں پڑیں گی. یہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے, اس کے ایک انچ پیچھے جا کے کاٹیے, وہاں پہ خون ہی ہوگا. وہ پیتا ہے تو وہ دودھ بنتا ہے. یہ سب کچھ کس نے کر دیا؟ جس نے کر دیا اسی کو اللہ مان لیجیے اور اسی کا کہنا مان لیجیے. چلو جب تو ماں نے تجھے بتا دیا کہ یہاں تیری خوراک رکھی ہے, جب تو پیٹ میں تھا وہاں پہ تیری خوراک کا بندوبست کس نے کیا؟ جسے کیا اس کو اپنا رب مان لو. وہ ٹوٹیاں تیرے ساتھ کس نے لگا دی تھی جو ماں کھاتی ہے, اور اتنی باریک بن کر اتنی ضرورت کے مطابق جتنی تیری ضرورت ہے وہاں پہنچتی ہیں, وہاں سے زیادہ چیز چلی جائے تو تیرے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہم نے اس کا بھی استعمال کر رکھا, کتنی جانب ہو کر وہاں پہنچنی چاہیے, کسی اور نے ایسا انتظام کر رکھا ہے تو اس کو مان لو. فلا تجعل للہ انداز, بس اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, تیری ساری ضرورتوں کو تو پورا وہ کر رہا. تو اس جیسا کوئی ہے تو مان بتاؤ پھر, اس کو مان لینا, اور جب نہیں ہے تو پھر کیوں بناتے ہو کس کو شریک؟ تیرے نفع کا مالک کون ہے اور تیرے نقصان کا مالک کون ہے؟ تم نے ہر طاقتور چیز کو اپنے نفع کا مالک مان لیا, اور ہر چیز مردار چیز کو تم نے اپنے فائدے کا سبب سمجھ لیا, اور تم نے اس کو وہی مقام دے دیا جو دراصل اللہ کا تھا. شام سے ڈرا تو اس کو سجدہ کر دیا, ہاتھی سے ڈرا تو اس کو سجدہ کر دیا, سورج سے ڈرا تو اس کو منافع دیکھ کے تو اس کو سجدہ کر دیا, چاند کو فرصت دیکھا تو اس کو سجدہ کر دیا. یہ کس کو بنائے ہوئے تھے؟ بنانے والا خالق اور مخلوق چاہے برابر ہوتے, کہاں کی عقل تھی؟ یہ سارے کام یہ لوگ کر سکتے تھے, میرے حکم کے بغیر وہ روشنی دے سکتا تھا؟ تم نے دیکھا نہیں, چاند کے پاس تو روشنی ہوتی نہیں, وہ میں سورج ہی کی روشنی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہوں. سورج کی روشنی تپش دیتی ہے, روشنی وہی ہے, لیکن وہاں سے میں بھیجتا ہوں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ کون کر رہا تیرے لیے؟ پھر بھی تو غیر کو سمجھتا ہے. میں تیرے لیے سارے اہتمام کر رہا ہوں, تو خالی کسی اور کو مان بیٹھا ہے کیا؟ تجھے بچہ کون دیتا ہے جی؟ چلے بابا جی, اطلاع کون دیتا ہے تجھے؟ کہتے ہیں بابا جی, ہمارے دو حکمران گزرے پیچھے, وہ ایک بابا جی سے جا کے چھڑیاں کھاتے تھے, ان کا ایمان تھا کہ جب چھڑیاں پڑیں گی تو اطلاع مل جائے گی. فلا تجعل للہ انداز, اللہ جیسا شریک کسی کو نہ ماننا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. لیسا کمثلی شیء وہو سمیع بصیر, وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, لیکن اس جیسی کوئی ہستی موجود نہیں. مت سمجھنا کسی کو, وہ انتم تعلمون. اور یہ روزمرہ کی زندگی کی مثالیں جو میں دے رہا تھا, تم خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہو میرے نفع کا بھی اور میرے نقصان کا مالک, میرے زندہ کرنے والا اور مجھے مارنے والی ہستی ایک ہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے. تو پھر اس جیسا کسی اور کو نہ سمجھ بیٹھنا. وہ ان کن تم فی رائے بن, وہ ان کن, کن کا مطلب ہونا, تم کا مطلب اردو ہی کہہ رہے تم, ان کن تم اگر ہو تم فی رائے بن, فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, رائب کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے شک میں, مما من سے ما, جو اس میں سے جو نزلنا, نزلا نازل کیا, نزلنا ہم نے نازل کیا, نزلت میں نے نازل کیا, نزلتا تو نے نازل کیا, نزلتی. اور یہ کلمہ باقی کیا رہ گیا؟ الف اور تے. اردو میں کہنا آتا, تم کہتے آتا, آتا کے کیا مانی ہوگی؟ آنا. اور ویسے یہ نکالنا چاہیں تو کیسے نکلے گا؟ ہے آسان لیکن ہماری زبان میں بھی استعمال ہو رہا تھا, یا آتی کیسے نکلے گا جی؟ الف تا یا, ویری گڈ. آتا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آنا, اور ساتھ بے کا لفظ رفع ہو جائے آتا بھی تو اس کا مطلب لانا,
آتا یاتی، یاتی مضارے ہے، دارا بھائی ادریب اس کا باب ہے،
پینا
فات بسورت بے کے ساتھ سورت، سورت سورت لے آؤ، پھر لے آؤ کسی سورت کو، دیکھیے اس کے بعد باہر آ گیا، تو سورت کو لے آؤ، من مثل ہی، من سے مثل، مثال ہی اس کی، جو اس کی مثال، جو اس کی مثال ہو ایسی کوئی سورت پھر لے آؤ. اب یہاں پہ آنے کی بجائے کیا مانی ہے؟ لانا. وضعو اور دعوت دو، بلا لو، پکار لو. دعا کا کیا مطلب ہوتا جی؟ پکارنا. شہدا اکم، شہدا گواہ، ساتھی، کسی بھی مقدمے کا مضبوط ترین ساتھی اس کا گواہ ہوتا ہے. تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو، اکم تمہارے اپنے ساتھیوں کو بلا لو، من دون اللہ، من دون سوائے اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور ساتھی کو پکار. اصل میں تمہارا ساتھی اللہ ہی ہے، اصل میں تمہارا ساتھی اللہ ہے. اگر تم نے اللہ کو نہیں مانو تو پھر کسی اور کو بلا کے دیکھ لو، تمہاری مدد کو کوئی آتا ہے؟ ان کن تم صادقین، ان کن تم صادقین، یعنی جمع کی علامت، باقی اردو کا کلمہ صادق رہے گا. اگر تم سچے ہو تو بلا لو کسی کو، ایک صورت بنا کر دکھائیں. یہ تو مدینہ منورہ میں آ کے ہو رہا ہے نا چیلنج، اس سے چار دفعہ پہلے مکہ میں جس چیلنج کا دیا گیا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب عرب اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والا اور دوسروں کو عجم یعنی گنگا کہتے ہیں. یہ وہ زمانہ میں جب ان کے پوتا اور بولاغا اپنے آپ کو دنیا کا عظیم ترین زبان اہل زبان کہتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان اس زمانے میں اپنے عروج پر تھی. سبا معلقات یا اشرا معلقات، وہ جو قابل میں شاعری کے کسے لٹکائے گئے تھے، دنیا بھر کی شاعریاں آج بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتی. کسی زبان کی شاعری اتنی زبردست نہیں ہے جتنی اس زمانے میں. تم اتنے زبان دان ہو، اپنی زبان پہ تمہیں ناز ہے. اچھا پھر اس طرح کی ایک آیت بنا لو، پہلے سورت کہا پھر کہا اچھا کچھ نہیں کر سکتے، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. تو چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، اس طرح کی آیت نہیں کوئی بنا سکتا. فَإِلَمْ فَإِنْ لَمْ، یہ لم کیوں آتا ہے؟ ندی کرتا ہے ماضی میں اور مضارے سے پہلے آتا ہے. اتفاضو، دیکھیے یہ مضارے ہی تو ہے. فعلا، اس نے فیل کیا. تفعلو، تم فیل کرتے ہو یا کرو گے. اور لم تفعلو، تم نے فیل نہیں کیا، تم ایسا نہیں کر سکے. تمہارا ماضی بتاتا ہے کہ تم اس طرح کی کوئی مکے سے شروع کیا ہے اس کی چیلنج کرنا، اب مدینہ منورہ میں آ کے ہم چیلنج کر رہے ہیں. ساتھ تمہارا ماضی بتا رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا. ولن تفعلو، یہ لن کا کلمہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مستقبل میں نفی کرنے کے لیے مضارے سے پہلے آتا ہے، مضارے سے پہلے آئے، دیکھیے مستقبل میں نفی کر رہا ہے، تم آئندہ بھی نہیں کر سکو گے. اور قرآن حکیم کا چیلنج کیسا قبول ہوا کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی پھر اس کو قبول نہیں کر سکا، ایک مثال نہیں لا کے دے سکا. آج آ گئے فتقو، تو بچو. تقا، ڈرو. تکو، تم سر ڈرو. فتقو، تم پس تم تب ڈرو. انارا، وہ آگ، وہ خاص آگ. اللہ، وہ خاص آگ، اللہ جس کے وقودہا، وقود ایندھن، جس سے چیز روشن کی جاتی ہے، وہ ایندھن. ہاتھ مراد وہ نار ہے، اس آگ کا ایندھن ہے. اناسو، لوگ، جس کا ایندھن لوگ ہے. والحجارا، والحجارا اور پتھر. اور عدت،
تھوڑی دیر
ادا کرتے ہیں ویسے گننے کو، عدد سے، آئین دال دال سے نکلتا ہے. اور اسی کے نیچے دیکھیں گے آجدہ الف، یعنی حمزہ آئین دال سے اگر آئے گا آجدہ، جس کو میں تیار کرنا. لیکن کلمے کے آخر پہ تو تار لگی ہوئی ہے جس کے اوپر جزم ہے, تو یہ مونس کی علامت ہے. عدت وہ جو آگ ہے وہ تیار کی گئی ہے للکافرین, کافروں کے لیے, وہ تو کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی. یہ چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے, یہ اللہ کی تعلیمات ہیں, تمہارے رب کی تعلیمات ہیں, تمہارے رب کے ارشادات ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہاں بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں اتنی سی کیا کہ آگے چل پڑوں. رب کے ارشادات کیا صرف قرآن حکیم میں ہیں؟ جو کچھ محمد رسول اللہ نے کہا ہے وہ کیا رب کے ارشادات نہیں ہیں؟ اور وہ قرآن حکیم میں نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى, قرآن کی شہادت ہے اس پر. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی جناب سے کچھ نہیں کہتے, اپنی ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان الا وحی, ان انا وحی نہیں, وہ سوائے اس کے کہ وہ وحی ہے. یوحا, وہ اس سے نازل ہوتی ہے, جو وحی نازل ہوتی ہے شہادت اللہ دے رہے کہ وہ وحی ہے. اور وحی کسے کہتے, اللہ کا کلام ہو تو ان پہ نازل ہوتا. جو قرآن حکیم میں آ گیا یہ وحی مطلوب کہلاتی ہے, جس کے پڑھنے کے ہر کلمے کا اجر دیا گیا ہے. اور وہ وحی غیر مطلوع ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی, معنی کے اعتبار سے اور الفاظ وہ محمد رسول اللہ کے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی حدیث قدسی جسے کہتے ہیں اس کے الفاظ بھی محمد رسول اللہ کے نہیں, وہ میرے اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اپنے بات سے کچھ نہیں کہتے. اور اللہ نے جس چیز کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے صرف کتاب اللہ نہیں ہے, وہ جو نازل کی ہے اس کے اوپر ہے. اور نازل تو اللہ نے محمد رسول اللہ کی وہ حدیث کی. تو اللہ نے علماء کے ذریعے, علم جرح و تعدیل کے ذریعے چاند پھٹک کر روایت کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی حدیث کو نکھار کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور آج کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ غریب ہے, یہ شاذ ہے, یہ متروک ہے, یہ فلاں حدیث ہے, یہ فلاں حدیث. ایک ایک حدیث کا باقاعدہ سمجھا دیا ہے کہ یہ کیسی ہے. یہ دونوں چیزیں جو کتاب اللہ کے اندر بھی موجود ہیں اور وہ جو محمد رسول اللہ کی حدیث موجود ہیں, یہ اللہ نے نازل کی ہیں, یہ وہ اصل میں ہدایات ہیں. اگر تم اسے نہیں مانتے تو پھر یاد رکھنا, پھر قرآن حکیم اکیلا نہیں, صرف حدیث نبوی اکیلی نہیں, دونوں ملاؤ گے تو اللہ کے ارشادات بنتے. اگر ان پر عمل نہیں کرتے, قرآن کو چھوڑو گے تب بھی, سنت کو چھوڑو گے تب بھی, وقودہ الناس, اس کا ایندھن پھر انسان. یہ جو تعبیر ہے بڑی زبردست تعبیر ہے کہ وقودہ الناس, اس کا ایندھن پھر انسان ہے. والحجارہ, اور پتھر. اس کے ایک معنی جو غور کرنے پہ سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہے, اگر تم اللہ کی تعلیمات نہیں مانتے تو پھر انسانوں کی تعلیمات مانو گے؟ کوئی بت بنا لو گے؟ وہ پتھر کے بت اور وہ انسان جن کی تم اتباع کرو گے, اللہ کی اتباع کو چھوڑ کر جب انسانوں کی اتباع پہ لگ جاؤ گے تو وہ انسان بھی اور وہ تمہارے بت بھی ان کو جہنم میں بھر دیں. ایک معنی تو مجھے یہ سمجھ آئے, اور ایک معنی یہ سمجھ آئے ہیں کہ یہاں پر آگ کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اس آگ کی شدت کا اظہار اس طرح ہے کہ پہلے زمانے میں عورتیں, پہلے زمانے میں کیا آج بھی گاؤں کے اندر عورتیں لکڑیاں جلاتی ہیں, لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے گھاس پھوس, کوئی پتے, کوئی کاغذ واغذ, وہ اس کو آگ لگائی جاتی, آگ لگا کر اس کو اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اس گھاس پھوس کی آگ کی حرارت اور اس کی شدت اور اس کی حدت وہ لکڑی کے اندر جاتی ہے, حتیٰ کہ لکڑی کے جس حصے کو وہ زیادہ لگتی ہے وہ حدت زیادہ ہو جاتی ہے, اندر سے وہ پھر جلنے لگ جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, پھر اس کو ہوا دیتے ہیں وہ بھڑک اٹھتی بے آئیں. اللہ نے جو آگ تیار کر رکھی ہے اس آگ کے بارے میں تو کہا ہے کہ ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پاؤں کے تلوے کو آگ چاٹے گی تو سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. یاد ہے جی کہا ہے رسول اللہ نے یہ ہلکی ترین عذاب. یہ گھاس پھوس ہے, انسانوں کو اور پتھروں کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو یہ گھاس پھوس یہ اتنی شدت والی آگ اس کے انسان کے اندر داخل ہوگی حتیٰ کہ انسان خود بھڑک اٹھے گا. وقودھا الناس, لوگ بھڑک اٹھیں گے جس طرح لکڑیاں بھڑک اٹھتی. میں بات سمجھا سکا اس عذاب کی کیفیت کو ذرا سمجھ. یہ زیادہ درجہ حرارت ہو تو لوہا پگھل جاتا ہے, تانا تانبا پگھل جاتا ہے, یہ ساری دھاتیں اپنے خاص درجہ حرارت پہ جا کے پگھل جاتے ہیں. ایک درجہ حرارت وہ آئے گا کہ پتھر بھی پگھل جائیں گے. پتھر بھی پگھل جائے. وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین, یہ تیار کی گئی ہے آگ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. اور کافر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سفید دو سینگ ہوتے ہیں. جی کس کو کافر کہتے ہیں؟ جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں. وہ دن میں 50 دفعہ کلمہ پڑھتا ہو, 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہو, لیکن کہنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا مانتا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو کہتا ہو وہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہو, وہ نماز روزہ زکات حج سب کرتا ہو, اللہ کے احکام بھی کرتا ہو اور غیر اللہ کا سپاہی بھی بنا ہو, اس کے کہنے پر بھی کام کرتا ہو, جو مقام اللہ کا ہے اس نے وہ مقام غیر اللہ کو بھی دے رکھا ہو, اللہ اسے مشرک کہتے ہیں کافر کہتے ہیں یا اسے مومن مانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, وہ میری اور آپ ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو رب نہیں مانتے یا اللہ کو بھی رب مانتے ہیں اللہ جیسا کسی اور کو بھی مانتے ہیں. میرا پالنہار چودھری بھی ہے, میرا پالنہار وڈیرا بھی ہے, میں اپنے بچوں کا خود پالنہار. جو انہونیاں کر دیتے ہیں, میں فوکل فطرت طریقے سے فلاں ہستی بھی میری مدد کر سکتی ہے. کوئی آدمی نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج کرے, کسی انسان کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا ہو, یہ رضا کا حصول کس کا کرنا ہے, اللہ کا یا کسی اور کا؟ کوئی خاتون یہ کہے کہ جناب میں نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے نکاح اتار دیا, کلمہ منہ پر کی, راضی شوہر کو کر رہی ہے, میں نے اپنے شوہر کا کہنا مانا, بیٹی کہتی ہے ابو کا کہنا ماننے کے لیے اللہ ہی نے تو کہا ہے, امی کا کہنا ماننے کے لیے اللہ ہی نے تو کہا ہے, تو میں انہیں کا تو کہنا مان رہی ہوں, تو میں نے پردہ نہیں کیا. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. یہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو بھی وہ مقام دے دیا ہے جو دراصل اللہ کا, تو پھر شرک کس کا نام؟ اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں, کس سے شروع کرتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اعبدوا, عبادت کرو, پوجا پرستش کرو, جبین نیاز کو جھکاؤ, اس کے نام کیا ہے؟ مانا جپو, اس کا کہاں مانو, وہ فرما رہا ہے رب ہے تمہارا, مالک آقا اور شہنشاہ ہے تمہارا, اس کی خوشنودی حاصل کرو. تو پھر غیر کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی؟ ہم نظر نیاز کیوں کرتے ہیں کہ بابا جی خوش ہو جائیں گے, تو بابا جی کو خوش کرنا مقصود ہے یا اللہ کو؟ نہ کوئی بات سمجھا سکا جی, بڑی بنیادی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے. اس لیے میں واپس پلٹ کے آیا ہوں, دوزخ کا منظر دیکھنے کے بعد سوچ کر فیصلے کرنا کہ یہ سارے کام کس کے لیے کرو گے, اطاعت کس کی کرو گے. وہ تمہارا مالک ہے رب اس لکھا ہے, اور رب کے معنی مالک آتا اور شہن شاہ ہوتا ہے. مالک کہتے ہیں, رب کہتے ہیں جو متصرف ہوتا ہے, رب کہتے ہیں جو منتظم ہوتا ہے. یہ سب کچھ کس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے؟ یہ چاند سورج ستارے کس نے بنا دیا تمہارے لیے؟ بنا تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاؤ گے؟ اللہ جعل لکم الارض فراشا, ساری کی ساری زمین کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے, خلیفہ ہو تو تم اللہ کے اطاعت کرنے والے بن جاؤ تو پھر دنیا کی خلافت کس کے پاس ہوگی؟ امریکہ کے پاس. یہ جو جملہ کہا ہے کہ وہ جعل وفضلنکم علی العالمین, یہ ساری زمین جو تمہارے لیے بنائی ہے اس پر ہم تمہیں فضیلت دے دیں گے, یہ امریکہ کے لیے کہا ہے یا تمہارے لیے کہا ہے؟ نہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے, نہ بنی اسماعیل کے لیے ہے, یہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے. بنی اسرائیل نے جب اطاعت کی تو اللہ نے حضرت طالوت کے زمانے میں, حضرت داؤد کے زمانے میں, حضرت سلمان کے زمانے میں تقریباً 100 سال کی اخلاص سے راج ادا کر فضل نقم اللہ عالمی, اور وہاں تو صرف یہ نہیں کہ انسانوں پر حکمرانی دے دی, وہاں جنوں پر بھی حکمرانی دے دی, ہواؤں پہ بھی حکمرانی دے دی, پرندوں پر بھی حکمرانی دے دی. آج بھی اگر آج کریں گے, ہاں یہ بات الگ ہے کہ اب جنوں پر اور پرندوں پر اور ہواؤں پر اس طرح حکمرانی نہیں ملے گی, کیونکہ حضرت سلمان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد کسی کو پھر اتنا تسلط دنیا کے اندر نہ دینا. اور محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اس طرح ہاتھ آگے کیا اور پھر پیچھے واپس لے آئے, سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلافتوں کا آپ آگے بھی بڑھے اور ہاتھ بھی بڑھایا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے جس طرح آدمی آگے بڑھاتا ہے, پھر آپ واپس ہو گئے, کیا معاملہ تھا؟ کیا نماز کے دوران مجھے دنیا پیش کی گئی اور ہواؤں پہ حکمرانی بھی, پرندوں اور جنوں پر حکمرانی بھی ادا کی گئی, مجھے اپنے بھائی سلمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ کسی اور کو یہ نہ دینا, تو میں نے اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے جو میرے لیے رکھا ہے یہ میرے بھائی کا حصہ رہے گا. تو انسانوں کے اوپر, پورے انسانوں کے اوپر, وہ جو اللہ نے زمین تمہارے لیے بنا دیا ہے اور جس کو محمد رسول اللہ کی زبان میں کہا ہے وہ تمہارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے ساری زمین, اس پر اللہ کے خلیفہ کی حکومت ہوگی یا غیروں کی ہوگی؟ ہم تو 58 سالوں سے وہ جو چھوٹی سی بستی پاکستان کے نام پر دی گئی تھی, ہم اس میں اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کر سکتے, اسے مسجد نہیں بنا سکے. آج اگر بنا لیں تو ساری کی ساری کمی, فضلنکم علی العالمین, یہ سارے نفع سمٹ کر ہمارے گھر آنے والے, کیسے کس طرح ڈوبنے والے تھے, روس امریکہ مرنے والے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہو, ہم اللہ کے بندے والے, ورنہ اس دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب موجود ہے. یعنی کہ سارے ثمرات تمہارے لیے انہونیاں کر کے جو نہیں نکل سکتے وہ بھی نکال کے رکھتے, کوئی نہیں کر سکتے تھے تم, کہاں کا پانی کہاں پہنچاتے ہیں, زمین کے سخت حصے میں سے بھی وہ نرم اور گدار کومپل جو کے اس کے اوپر ہلکی سی سوئی بھی رکھ دی جائے تو وہ گر جاتی ہے, وہ بھی نہیں سکتی, وہ دھرتی کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے. غور نہیں کبھی کیا تم نے؟ ہم تمہارے لیے نکال انہونیاں کر دیں, کر دیں گے اب بھی, تم میرے تو بنو, بندے تو بنو, مجھے رب تو مانو, لیکن شرط ہے میرے بات پر کسی اور کو رب نہ مانو. ورنہ میری آگ بڑی سخت ہے, میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اگر کہا کہ اس نے میں ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اور آپ کہیں کہ مجھے بابا جی چھڑا لیں گے, بچا سکیں گے؟ وہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر کہتے ہیں 2 دن ڈبکیاں لگا کر اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر واپس آ دیں گے. خالدین فیہا ابدا, وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وبشر, بشارتیں دے دو, خوشخبریاں سنا دو. الذین آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں. جو خالی کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن نیک اعمال نہیں کر رہے ان کے لیے یہ خوشخبریاں نہیں ہیں. وہ عامل اور انہوں نے عمل کیے الصالحات صالح عمل. یہاں الصالح کا حق کی جمع ہے الصالحات. الصالح سے مراد ہوتا ہے وہ عمل جس کی سرنگ اللہ اس کے رسول سے ملتی ہے. اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فعل کوئی عمل کوئی اندیا کوئی نیت اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ عمل صالح نہیں رہتا. یہ ایمان کے بعد کی کیفیت کا تذکرہ ہے. ایمان کے بغیر اگر یہ صالح عمل بھی کیے جائیں تو دنیا تک کا اس کا اجر ہے, آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. یہ بھی ذہن میں رہے. اس لیے الصالحات الف لام لگایا ہے. اس سے مراد وہ صالح عمل جس کی سند اللہ اس کے رسول سے ملتی ہو اور کم از کم یہ ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ ہو. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جنہوں نے یوں زندگی گزاری ہوگی ان کو بشارت یہ ہے کہ انا ہو یا انا ہو, ہر دو حال تو ہم اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے. لہم لام کے لیے اور ہم ان سب کے لیے ہے جنات. جنت ان کا لفظ نہیں آیا, ایک باغ نہیں. جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ اور یہ جنات ہے باغات. یہ باغات کیسے ہوں گے؟ اسی کے اندر محل بنے ہوں گے, لولو اور مرجان کے محل بنے ہوں گے. جنات ہر طرح کا پھل اور میوہ اس کے اندر لگاؤ. دودھ شہد کی نہریں بہتی ہوں گے, ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری ہوں گے, گاؤں تکیے لگے ہوں گے, جام بھرے ہوں گے, خدام حاضر ہوں گے, بہترین قالین بچھے ہوں گے اور وہاں کوئی لغو بات سننے کو بھی نہیں ملے گی. من تحتها الانہار, من تحتها اس کے نیچے ہوں گی الانہار نہر. یہ انہار نہر کی جمع ہے انہار. اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. ابھی تک جتنے کلمات ہیں تجری جاری ہونا جاری ہوں گی, من سے تح نیچے ہا اس کے نیچے ہوں گی الانہار وہ خاص نہریں. وہ نہریں یہاں کے پنجاب کے گدلے پانیوں کی والی ہوں گی کہ شفاف صاف چشموں کی صاف ستھری ہوں گی. وہ شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور ان ساری نعمتوں کی نہریں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں, واقعت میں جو ملنے والے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں تذکرہ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے, وہاں اس طرح کے محل ہوں گے, وہ تمہیں جتنا پتہ ہے اس کے قریب تر کر کے بتایا جاتا ہے. ورنہ جنت کی چیزوں کے بارے میں کہا کہ آج تک ان کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں کہ وہ کیا کچھ, کسی آنکھ نے آج تک انہیں دیکھا نہیں. یہ سننے اور دیکھنے کی بات تو بڑی دور کی, کہا کہ کسی کے ذہن میں آج تک وہ آ نہیں سکا کہ وہاں پہ کیا ہو. وہ ایسی زبردست چیز ہے. یہ ہور کا لفظ ایسے بنا دیا, یہ ایسے کہہ دیا کہ سنترے اور مالٹے اور کیلے ہوں گے. ہاں ظاہری شکلیں ممکن ہے ایسی, لیکن وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ جب بھی کل نہ ماروزی کو کل نہ ماں کل اردو ہی کرا دیا, تمام سارے کے سارے ماں, جب بھی روزی کو وہ رزق دیے گئے وہ عطا کیے گئے. الحمد دعا کرتا اللہ مرزق نہیں, اللہ ہمیں عطا کر دے, یہ وہی کلمہ ہے. روزی کو دیکھیے, روزی کو ماضی ہے مضارے جی, ماضی ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے مضارے کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی. اگر ماضی ہو تو پہلے کے اوپر اگر پیش ہو اور دوسرے کے نیچے زیر آ جائے, بس یہ خیال رکھنا. یہ معروف نہیں مجہول ہوتا ہے, یہ ایکٹیو وائز نہیں پیسیو وائز ہوتا ہے. اس میں فائل موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آتا. روزی کو وہ رزق دیے گئے, یعنی رزق دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ, اللہ کا لفظ یہاں پر موجود. کل نام روزی کو, جب بھی اللہ انہیں رزق دیتے ہیں, من ہا اس میں سے, یہ ہا سے من کا مطلب تو ہوگا نا سے, اور ہا سے مراد کیا ہے؟ جنت. اس جنت میں سے جب بھی انہیں دیے گئے, من الثمرات پھلوں میں سے, ثمر رزقن. اب دیکھیے پھر وہی کلمہ رزق ہے, دو زبریں لگ گئیں اور ایک الف کا اضافہ ہو گیا, تو ہم نے پڑھا تھا اسے بطور بطور الہ, جس طرح پڑھا تھا الہن آخر, یاد آئے جی الہن آخر, سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا بطور الہ. اسی طرح یہاں بھی ہے بطور رزق, جب بھی وہ پھل دیے جائیں گے انہیں بطور رزق. یہ سمر کا کلمہ بھی بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے, ہر وہ چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ رزق, جب بھی وہ دیے جائیں گے ان پھلوں میں سے بطور رزق. قالو تو وہ کہیں گے, قالو تو وہ کہیں گے ہذا الذی, ہذا ہذا یہ الذی جو کہ رزقنا, جو عطا کیا گیا, جو رزق دیا گیا نا ہمیں من قبل, اس سے پہلے, اس سے پہلے جو ہمیں رزق دیا گیا یہ ویسے ہی ہے, دیکھنے میں وہ کیلا ہی ہوگا, دیکھنے میں وہ مالٹا ہی ہوگا, دیکھنے میں وہ سنترا ہی ہوگا. وہ اوتو بھی, وہ اوتو وہ عطا کیے گئے ہوں گے بھی کے ساتھ متشابہن, جو اس کے متشابہ, یہ ویسے نہیں ہوں گے, یہ اسے صرف شباہت رکھتے ہوں گے تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ کیا ہے. ورنہ یہ بھی ایک تکلیف ہوتی ہے, آپ کو اس تکلیف کا احساس ہوا ہوگا, پھل والی دکان پہ جائیں, ایک نیا پھل پڑا ہو اور آپ کو اس پھل کا پتہ نہ ہو اور آپ کو اس کا نام بھی نہ آتا ہو, مانگتے ہوئے اندر کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے جی, کیسے مانگو, کب وہ سب کچھ ہوگا جسے تم جانتے ہو, یہ ہچکچاہٹ بھی نہیں رہے گی اندر, ہر کسی تکلیف بھی نہیں ہوگی. لیکن کھاتے کھاتے تمہارا کبھی جی چاہے, ابھی آپ مالٹا کھا رہے ہوتے ہیں, کنو کھا رہے ہوتے ہیں, آپ یہاں پر سیب کھا رہے ہوتے ہیں, کھاتے کھاتے چاہے جی کہ میرا سیب سواد کا کھانے کو جی چاہتا ہے, تو اب آپ کے پاس سواد کا سیب نہ ہوگا تو بازار میں جانا پڑے گا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں بازار نہیں جانا پڑے گا, وہاں پہ تم دل میں سوچو اس کا ذائقہ بیٹھا ہو جائے جیسے تم چاہو, یہ ویسا ذائقہ ہو جاتا ہے. امرود یہ ویسا ہی ہے, ہاں شکل سے تو شاید ویسا ہی, آپ پہچان جائیں گے کہ یہ امرود ہے. امرود کھاتے کھاتے زارے کے سارے امرود, لاہور کے ارد گرد بھی امرود لگتا ہے لیکن جو شرکپور میں لگتا ہے ویسا امرود لاہور کا امرود نہیں ہے. تو آپ کا جی چاہے کہ میں شرکپور والا کھاؤں تو اس کا مزہ ہو چکا ہوگا, اور آپ کا کہ نہیں نہیں یہ انگور, یہ جو کھجور ہے نا ہے تو بڑی مزدار لیکن اجوا والا اس کے اندر مزہ نہیں ہے, تو ہو چکا ہو. ایسے خوبصورت مزے ہوں گے, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ وَلَهُمْ, اور ان کے لیے ہوں گے یہ جو امن ایمان کے بعد صالحات کیے ہوں گے اعمال میں, نیک اعمال جنہوں نے کیے ہوں گے ان کے لیے کہا, وَلَهُمْ فِيهَا, فِيهَا اسی جنت کے اندر ہوں گے, أَزْوَاجٌ جوڑے ہوں گے, وہاں جوڑے ہوں گے, متحرۃن متحرا پاکیزہ, بلکہ پاک کر دینے والے, نیم تو والے کے معنی میں آتا ہے نا, طاہر ہوتا ہے پاکیزہ, متحرا پاکیزہ کر دینے والے, ایسے جوڑے ہوں گے. وہاں پر اگر کوئی
خاتون اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہوگی اور شوہر اللہ والا ہوگا تو اللہ اسے خلاصی دے دیں گے اس خاتون سے, لیکن یہ خلاصی اس کو ہوگی نا جس نے صبر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کے مطابق اس عورت کے ساتھ نباہ کیا ہو. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, ممکن ہے جس چیز کو تم کراہت کر رہے ہو اسی کے اندر ہم نے تمہارے لیے خیر رکھا. وہ بدزبان عورت جس کے ساتھ تم نے اور وہ ناشکری عورت جس کے ساتھ تم نے گزارا کر لیا ہے, بہت صبر کرنا پڑا ہے, آج تمہیں خلاصی ہو جائے, چھٹکارا. وہ دوزخ میں جائے گی اپنی جرم کی پاداش میں, اور تمہارے لیے حور العین دیں گے ہم, اور وہاں پر بھی خوبصورتی ایک جیسی نہیں ہوگی. یہ یاد رہے, جس طرح دنیا میں جو بیوی ملتی ہے سب کو بیویاں ایک جیسی خوبصورت نہیں ملا کرتی, آخرت کے اندر بھی دنیا بیویاں سب کو ایک جیسی خوبصورت نہیں ملیں گی. جتنے اعمال خوبصورت ہوں گے ویسی بیوی خوبصورت ہوگی, اور جیسے اعمال کم خوبصورت ہوں گے بیوی کم خوبصورت. مرد کو تو لگتا ہے اللہ نے بڑا ہی لالچ دے دیا ہے, آج کے بعد تو پھر کوئی بندہ غلطی نہیں کرے گا کہ اچھا یار نیک بیوی سے. لیکن یاد رہے کہ یہ آنکھ ہی نے دیکھ کر لذت لینی ہوتی ہے خوبصورتی, جو آنکھ غتل بشر کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس دنیا میں غیر محرم کو دیکھ کر مزہ لیتی ہوگی اتنے مزے منہا ہو جائیں گے وہاں پہ جا کر, اتنے مزے ختم ہو جانے ہیں. یہ یاد رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا, غیر محرم سے لذتوں کا حصول نہ کرنا. اگر کیا ہوگا تو جنت کے اندر بھی وہ معافی کوئی نہیں ہے, اتنی لذت کم ہو جائے گی. اس لیے پوری طرح دنیا کے اندر جو حفاظت کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے بہترین جوڑا ہوگا حور العین ہوگی, اور وہ مرد جو بیوی کو ستاتا ہوگا, وہ مرد جو نیک اور صالح نہ ہوگا, اللہ اس عورت کو اس سے خلاصی دے گا. جنت کے اندر وہ اعلیٰ ترین مقام کے اوپر ہوگی اور وہ جہنم میں جل رہا ہوگا, اور اس کو دکھا دیا جائے گا تو دنیا میں قوامن کے اکڑتا تھا, کہتا تھا کہ میں جو چاہوں سو کروں, لو جو چاہتے تھے سو کرتے رہے ہو, آج اس کا مزہ چکھو. اور یہ بیوی جو میں چاہتا تھا وہ کرتی تھی, اور صبر کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی, آج دیکھو اس کے انعامات, اعلیٰ ترین گھر کے اندر, سجے ہوئے گھر کے اندر, عمدہ ترین گھر کے اندر آج یہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے, اور اس کو اللہ جل شانہ اپنی جناب سے بہترین شوہر عطا کریں گے جو اس کے لیے سب سے عمدہ ہو. یہ پاکیزہ ہوں گے, وہم فیہا خالدون, وہم اور وہ ہوں گے فیہا اس کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیشہ. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ پورا ہو گیا اب جاؤ, خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں. جس طرح انکار کرنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اسی طرح یہ نیک اور صالح بھی ان کو خوشخبریاں سنا دو, یہ جنت جو تمہیں عطا کی جائے گی یہ عدل کے ساتھ کی جائے گی, انصاف اور حق کے ساتھ عطا کی جائے گی. پھر اس کے اندر اور جو عدل کے ساتھ ہو اور حق کے ساتھ ہو وہ تو ہمیشگی ہوتی ہے اس کے اندر, وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا. لا یدوم ما لیس للہ, جو اللہ کے لیے نہیں ہوتا اس کو عشق ہی نہیں ملتی, یہ کے لیے ہوگا. اس لیے اب آپ کو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور یہاں پر مزے کی بات یہ کہ ایک حالت میں رہنے سے آدمی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, یہاں اکتاہٹ نام کی بھی کوئی چیز نہ ہو, یہاں اکتاہٹ نہ ہوگی. اور اس کے اندر جو خوبصورت باتیں کہی ہیں, وہ خاوند و بیوی آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو تانے دیتے تھے نا, ایسی باتیں کرتے تھے جس سے دل دکھتا ہے. وہ بہو ساس بھی یہاں پر موجود نہیں ہوں گی ایک جگہ پر جو ایک دوسرے کو تانے دے کر دل دکھاتی تھی, کیونکہ لفظ بات کرنے والا تو وہاں پہ ہو گئی, کوئی لفظ بات کرنے والا وہاں پہ موجود نہیں ہوگا.
وہاں پہ تو اچھی اور خوبصورت باتیں کرنے والے ہوں گے, دل کو مہ لینے والی باتیں کرنے والے ہوں گے. اگلی آیہ کریمہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے, اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ جل شانہ کبھی مچھر کی مثالیں بیان کرتے ہیں, کبھی مکھی کی مثالیں بیان کرتے ہیں, اتنے بڑے اللہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یستحی لا تو منع کرنے, سین تے جو آتا ہے شروع میں یہ تو طلب کرنے کے لیے معنوں میں آتا ہے, استقا نماز استقا میں طلب کرتا ہوں, سقا پانی, یستقا وہ پانی طلب کرتا ہے یا کرے گا, یہ سین تے تو وہ آ گئی علامت ہم نے پڑھی ہے, باقی کیا لگ رہا ہے گیری, ہاں یا یہ مشکل ہے تھوڑا سا, میں نے کہا کہ دیکھیے ویسے تو ہماری زبان کا کلمہ ہے حیا جسے شرم کہتے ہیں, یا جی ہاں سامیا یسماؤ اس کا باب ہے, سامیا یسماؤ حیا یحیا شروع میں لکھا ہوگا زندہ کرنا یا زندہ ہونا, اس کے نیچے جا کے لکھا شرمانا, بالکل صحیح ہے. اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاق و سباق میں کون سا کلمہ صحیح دکھتا ہے. ان اللہ لا یستحی اللہ جل شانہ نہیں شرماتے ان یضرب مثلا, ان یضرب ضرب یضرب ضرب کرنا ضرب لگانا اردو میں بھی کہتے ہیں نا, مارنا مثل مثال مارنا یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ضرب المثل, یہ وہی کلمہ. مثال دیتے ہوئے اللہ نہیں شرماتے ما بعودہ ما جو بعودہ یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا, اس کو نکال کے دیکھیے کیسے نکلے گا جی, یہ فا پس ما جو فوقہ اس سے بھی کم تھا, فوق کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے نا زیادہ بلند کے معنوں میں ہوتا ہے, یہاں مچھر اور اس سے بھی اوپر یعنی اس سے بھی کوئی کم تر چیز ہو, اللہ تعالیٰ اس بات کو بتاتے ہوئے شرماتے نہیں کیونکہ اصل چیز حق ہے جو دوسروں تک پہنچ جانا چاہیے, اس کے لیے مثال دیتے ہوئے اللہ نہیں شرماتے. فاما الذین یہ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اور یہ جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا, آج کسی کو کہا جائے نا داڑھی رکھ لو اور جی اسلام ان چھوٹی چھوٹی گلوں کے اتنے نہیں آندا, پردہ کر اور نہیں نہیں اسلام کا اس سے کوئی تل, اسلام بڑی بڑی چیز ہے, اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی کم تر بات بیان کرتا ہوں, میں حق بیان کرنا چاہتا ہوں. مومنانا یہاں پہ رویہ کافرانہ رویہ کہ جب کوئی بات اللہ کی طرف سے آ جائے, جب کوئی بات اس کے رسول کی طرف آ جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے یہ بات کہی کس نے, جس نے بات کہی ہوتی ہے اس کی طرف منسوب کر کے اس کی اہمیت بڑھتی ہے. ایک بات میں کہتا ہوں اور ایک بات کوئی استاد محترم کہتے ہیں, کوئی بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں, دونوں کی باتیں ایک برابر نہیں ہو سکتی, لیکن ایک بات کوئی مخلوق کہے اور ایک بات اللہ کہے, کیا دونوں کی باتیں ایک برابر ہو سکتی ہیں؟
اچھا
اللہ کہتا ہے تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر تم اس بات کا پتہ چل جائے, اس بارے میں اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا تم اپنی مرضی سے کوئی فیصلے کرنے لگ جاؤ, تمہیں کوئی اختیار نہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ کافر ہوتے ہیں, وہ عمل چھوٹا ہو وہ عمل بڑا ہو, جس عمل کے اندر انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی استعمال کر لی, یہ رویے نے 50 کروڑ لاکھ دفعہ وہ کلمہ پڑھیں لیکن رویہ یہ ہو جائے اللہ انہیں کافر قرار دیتا, یہ کافرانہ رویہ.
اچھا
مومنانہ رویہ آگے آ رہا ہے کہ مومنانہ رویہ کیا ہے, جو کہا کہ مومنوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ایسا آ جائے جہاں تنازع ہو تو رسول اللہ و رسول ہے,
اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لے کر جاؤ, اور جو وہاں پہ فیصلہ ہو جائے اگر اسے تسلیم کرنے میں دل میں ذرا سا بھی حرج محسوس ہو تو بات ٹھیک, لیکن کیا داڑھی رکھنی تو چاہیے, آیا تو حکم اللہ کے رسول بھائی. لیکن یہ لیکن کے بعد اگر رکھ بھی لی تم ملا جی تو فیان خوشی حرج, اپنے اندر حرج بھی محسوس نہ کرے, اگر حرج بھی محسوس کرتے ہیں وہ مومن نہیں, حرج بھی محسوس نہیں کرنا دل کی پسند کے ساتھ کہ چونکہ محبوب نے یہ بات کہی ہے اس لیے یہ ٹھیک, کوئی دوسرا رویہ نہیں. ایسے چھوٹا جہاں معاملہ ہے, نکی نکی اندر لانے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, جہاں یہ دیکھو وہ بات اللہ نے کہی ہے اس کے رسول نے کہی ہے پھر چھوٹے نہیں ہے, اور جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کہی ہوتی اس کے اوپر ہم لڑ پڑتے ہیں. حالانکہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ ہمارے مولوی صاحب نے کہی ہوتی ہے, وہ ہمارے معاشرے نے کہی ہوتی ہے, وہ ہماری سوسائٹی نے کہی ہوتی ہے. یہ شادی بیاہ کے اوپر وہ جو سوٹ دینے ہوتے ہیں یہ اللہ نے کہا کہ سوٹ دینا جی, اور یہ اللہ نے کہا جاپانی دینا ہزار جاپانی نہ دینا, کیوں لڑ پڑتے ہو اس میں تو لڑائی ہو جاتی. اللہ نے کہا داڑھی رکھو یہ تو رکھتے نہیں, یہاں پہ اس کہتے آؤ جی میرا خیال ہے یہ سنت ہے شاید یہ واجب نہ ہو, یہ خیال تم نے کہاں سے بنا لیا,
اب تو
تجھے اختیار کہاں سے آ گیا کہ دین کے معاملے میں بھی اپنا اختیار شامل کر لیا. جب رسول اللہ حکم دیتے ہیں کہ داڑھی رکھو تو پھر تیری مونڈی کیسے دے؟ اللہ اس سے بھی چھوٹی باتیں کہے گا, ازمائش اسی وقت ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے ازمائش کا طریقہ, اور اللہ کے ہاں محمد رسول اللہ کے ذریعے آج ہی کی رات جو گزری ہے معراج کی رات ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا, ایک بڑا نیک اور صالح انسان جس نے ساری عمر بڑی پاکیزگی اور بڑی طہارت اور بڑی عمدگی کے ساتھ گزاری تھی, اور اللہ کا صالح بندہ بن کے رہا. یہ تمثیل کے طور پر اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ کو معراج کی رات دکھایا, اس کو عذاب ہو رہا تھا. پوچھا کہ اللہ اس کو کیوں کر عذاب ہو رہا ہے, کہ ایک دن اس نے پیشاب کیا اور پیشاب کے صرف چند چھینٹے اس کے پاؤں پہ پڑ گئے, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ دھو لوں, پھر دوسرا خیال اس کے دل میں یہ آیا کہ نہیں دھوتا, ساری عمر اتنی نیکیاں کی ہیں ان دو چھینٹوں سے کیا فرق پڑے گا. اس کے دماغ میں ہماری مخالفت کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کا غرور آ گیا تھا, یہ چھوٹے اور بڑے کام کرنے والے کہنے والے لوگ. حکم اللہ کا ہو کہ پاکی اختیار کرو اور تمہاری یہ ضرورت, ہاں آدمی ناپاک مکمل بھی ہو اور نہ نہا سکتا ہو تو یمم کر لو نماز پڑھو تمہاری ہو جائے گی, وہ تو اتنا کریم ہے. لیکن کوئی آدمی اپنے غرور میں مبتلا ہو جائے کہ یہ چھوٹا سی بات ہے اس کی کیا حیثیت, کہیں اللہ نے ہو اور اس کو کہہ دے چھوٹی سی ہے, اب تو سزا سے بچنے کا کوئی تصور نہیں, کوئی چھوٹی نہیں ہوتی کوئی بڑی نہیں ہوتی, جس کو اللہ کہہ دے جس کو اس کو رسول کہہ دے وہی بڑی ہے, بس جی کا کہنا ماننا. فاما الذین آمنوا, یہ دیکھو رویہ مومنوں کا, یہ دیکھو رویہ ابو بکر کا, فیعلمون آمنوا فیعلمون انہ